زندگی کا مقصد صرف اور صرف خدا کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا. اور اللہ کی یاد کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر لمحہ خدا تعالیٰ کو راضی رکھنا، اپنے مالک اپنے محبوب پاک کو راضی رکھنا، اور اس جستجو اور فکر میں پوری زندگی اپنے کو بھلانا، اپنے کو جلانا، اپنے کو تڑپانا، رونا، گڑ گڑانا، پوری زندگی ہر سانس اسی فکر اور اسی جلن میں، اسی کڑن میں خدا تعالیٰ پر فدا ہو جائے یا ہمارے مالک ہم سے راضی ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ راضی ہیں مجھ سے، خفا تو نہیں ہے، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم پورے کے پورے خدا تعالیٰ کے تابع دار ہیں. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ یہ تو بھائی قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ ہم سے راضی ہیں. خدا نخواستہ پپا ہیں راضی ہیں تو کتنے راضی ہیں. حکیم الامت مجد بالملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ دائمی رضا عطا فرما دیں. دائمی یعنی ہمیشہ ہم سے راضی رہیں. قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دائمی رضا کیوں مانتے ہو؟ کامل رضا مانگو. اس لیے کہ جب وہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں. البتہ یہ معیار ہے کہ کتنا راضی ہے کتنا خوش ہے. تو کامل رضا مانگو کہ اللہ اپنی کامل رضا ہم کو عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کامل رضا اپنی کامل محبت اپنی کامل معرفت نصیب فرمائے. اور میرے دوستو اس کا راستہ اللہ کی محبت کا حاصل کرنا اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کی کامل رضا حاصل کرنا اس کا راستہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار. اللہ کی نافرمانی سے بچنا. میرے شیخ سیف العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان اولیاء الا المتحجدون, میرے کوئی ولی نہیں مگر وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں. نہ قرآن پاک میں یہ ملے گا نہ حدیث پاک میں یہ ملے گا. نہ تو یہ فرمایا کہ الا المتنفلون, جو زیادہ نوافل پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں. نہ تو یہ فرمایا کہ الا العامرون, کہ جو عمرہ زیادہ کرتے ہیں حج زیادہ کرتے ہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں وہ میرے دوست ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے کوئی دوست نہیں مگر متقی. متقی کون ہے؟ کہ جو اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنی جان لگا دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو گیا, اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. خطا ہو سکتی ہے, بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خطا پر وہ قائم نہیں رہتا. متقی آدمی خطا پر قائم نہیں رہتا, فوراً اپنے مالک سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, نا اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. یا ایک آہ بھرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا, آپ سے بے وفائی میں نے کر ڈالی. تو فوراً اپنے مالک سے رابطہ کر کے اور آوزاری کر کے اور رونا اور سونا. میرے شیخ دامت برکاتہ موجودہ شیخ شیخ الحدیث عارف اللہ مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب فرماتے ہیں رونا اور سونا. کیا مطلب؟ کہ رو کر ہی اپنے گناہوں کو دھلوا سکتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سمندر کا سمندر نہالو گناہوں سے پاک نہیں ہوگا, دو آنسو دو قطرے آنسو کے بہالو پاک ہو جائے گا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے ابو فلم تبو فتباکو. فتباکو ہے, تمباکو نہیں ہے, تباکو. کیا مطلب؟ کہ رونا, فرمایا کہ رو اپنے گناہوں پر رو, لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا دی. آنسو اختیار میں نہیں, دل اختیار میں اللہ نے نہیں دیا, رونا نہیں آ رہا, مگر عقل سے تسلیم ہے کہ ہم نے گناہ کیا, اپنے مالک کو ناراض کیا, اپنے مالک سے ہم دور ہو گئے, تو ہم اللہ کو منا لیں, معافی کو مانگ لیں. زبانی صحیح ہم معافی مانگ لیں, دل نہیں لگ رہا معافی مانگ لیں, یا اللہ معاف کر دیجیے. یہ الفاظ کہنا کیا مشکل ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفار کے, معافی مانگنے کے کئی چیزیں ہیں. اللہ ملا تغزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی غالب. کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, کیونکہ آپ تو سب جانتے ہیں, آپ کو مجھ پر کوئی قدرت ہے اور آپ مجھ سے زیادہ مجھ کو جانتے ہیں. جتنے گناہ میں اپنے نہیں جانتا اس سے زیادہ خطائیں میری آپ نوٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بدلہ نہیں لیتے, کتاب نہیں لیتے, سزا نہیں دیتے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم, آپ تو سب جانتے ہیں. ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اللہ مجھے عذاب نہ دیجیے اگرچہ کہ آپ پوری قدرت رکھتے ہیں، میں نے بدنگاہی کی نامحرم کی طرف نظر اٹھائی، آپ مجھے اندھا کر سکتے ہیں، میری بینائی چھین سکتے ہیں، میں نے غیبت کی میری زبان پر خالص گرا سکتے ہیں، میں نے غیبت سنی گانا سنا میرے کان کو، آپ میری سماعت چھین سکتے ہیں، میں نے دل میں گندے خیالات پکائے تو میرے دل پر آپ ہارٹ اٹیک ڈال سکتے ہیں، آپ مجھے زمین میں بھی دھسا سکتے ہیں، آپ مجھے بندر اور سور بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھ پر عذاب نازل نہ کیجیے اگرچہ آپ کو پوری قدرت ہے۔ معافی مانگنے کے بہت چیزیں ہیں قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، کس کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو استغفار سکھلایا ہے، معافی مانگنے کے سرکاری مضامین سکھائے، معافی مانگنے کے سرکاری مضامین۔ آپ جائیے اور شناختی کارڈ بنوانے کے دفتر میں جائیے تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، پہلے تو کاغذ کا فارم ہوتا تھا، اب کمپیوٹر ہے اس پر لکھنا ہے، مگر آپ اپنے طور پر کوئی کمپیوٹر کی معلومات اس کو دیں کہ بھائی آپ اس کے مطابق شناختی کارڈ اپلائی کریں، میرا کہیں گے نہیں، سرکاری طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلومات دینی ہوگی، یہ چیز لکھیں، لکھ کے ہم کو دیں، ہم اس میں فٹ کر دیں گے تو آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا، سرکاری طریقہ یہ ہے۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو معافی مانگنے کے سرکاری طریقے سکھا دیا کہ اس طرح معافی مانگو معاف کر دیں گے، پیار کر لیں گے تم کو، معاف کرنا کیا ہے، پیار کر دینا، ان کا پیار تم کو نصیب ہو جائے گا، کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد المفتن التواب، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ اللہ اس مومن بندے کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو مفتن ہے، کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار گر پڑتا ہے، مگر اس نے ایک خاص بات کیا ہے، توبہ بھی ہے، کثرت سے توبہ کر رہا ہے، کثیر الخطا ہے تو کثیر التوبہ بھی ہے، مایوس ہونا کفر ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بھائی آپ تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، وہی گناہ بار بار کرتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ظالم نے اپنا نام ہی اس شہر میں لے لیا، ہم کیا کریں، ہم تو چھپاتے ہیں اس کو، کس شاعر نے کہا ہے کیا پتہ، لیکن اس کا نام ہی اس کے اندر موجود ہے، اس نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شہر سے اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شاعر نے تو امت کو مایوس کر دیا کہ بھائی کیسے جائیں، کس منہ سے جائیں، اتنے گناہگار ہیں ہم، کیسے کس منہ سے جائیں، تو مگر فرمایا کہ میں نے امت کو اس مایوسی سے نکال کر امید دلا دی، اس شہر میں ترمیم کر دی، کیا فرماتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شخص کو خاص میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ ارے کوئی دروازہ ہے دوسرا، کوئی دوسرا خدا ہے، ایک ہی درد میں پڑے رہو، روتے رہو، جو ہمارا کام ہے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، کیوں نہیں رحم کھائیں گے وہ، کیوں نہیں رحم کھائیں گے، کیوں نہیں معاف کریں گے، بالکل معاف کر دیتے ہوں، شیطان مایوس کرتا ہے۔ غرض میرے دوستو ہماری زندگی کا اصلی مقصد اور اللہ تعالی کی دوستی کو پانے کا اصل راستہ تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی گناہ سے بچنا، کف النفس عن الہوا، تقویٰ معنی کف النفس عن الہوا، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو دبانا، اس پر عمل نہیں کرنا، اپنی خواہشات پر، اپنے ہوا نفسانی پر عمل نہ کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اگر کبھی خطا ہو گئی تو معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، پھر متقی ہو جاتا ہے۔ فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ باوضو رہنا، باوضو رہنا، یہ انسان وضو کرتا ہے، کسی بشری تقاضے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، پھر وضو کر لیتا ہے، پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا، پھر وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی یہ ہر وقت باوضو رہتا ہے, یہ سنی کہ اس کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح مستقی ہونا آسان ہے, تقوا ٹوٹ جائے توبہ کر کے نکل جاتا. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی جس طرح تھوڑی سی بارود بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے, اسی طرح توبہ بڑے بڑے گناہوں کو اڑا دیتی ہے, صاف پاک ہو جاتا ہے بندہ, ہے نا. تو مفتن بندہ جو بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن بار بار پھر اسی دروازے پہ جاتا ہے, یا اللہ جاؤں گا کیا کوئی در ہے تیرے سوا, تو ایسے بندے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اس سے. بار بار گناہ میں تو پڑتا ہے لیکن ظالم آتا میرے ہی پاس, جب تک وہ اپنا نہ بنائیں گے, تب تک وہ کرم نہ فرمائیں گے, آخرکار اپنا بنا ہی لیں گے. کہ جو وہ اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر وہ بندہ گناہ کرنا بھی چاہے گناہ نہیں کر سکتا. قدرت ہوتی ہے گناہ ہوتے ہیں, قدرت ہوتی ہے لیکن گناہ کو کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اللہ کی نافرمانی, اس طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. تو میرے دوستو اصل کام کرنے کا ہے تقویٰ, کہ ہم گناہوں سے بچیں, اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, معلوم ہو کہ بھائی کیا کیا چیز خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے. جتنے دینی مدارس ہیں بڑے بڑے, ان میں کیا سکھایا جاتا ہے, یہ جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے, یہ بات جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے, یہ حرام ہے یہ مکروہ ہے, کیا ہے دین کا علم حاصل کرتے مدارس میں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے. جائز ناجائز کا کیا مطلب, کہ بھائی جو چیز ناجائز ہے اللہ نے منع کیا, وہ جو ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے, یہ کام کی اجازت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا, اور جو چیز جائز ہے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے وہ کام کر لو, کھا لو پی لو, ماں باپ کو دیکھو, کعبہ شریف کو دیکھو, بیت اللہ کو دیکھو, جتنا دیکھو ثواب ہی ثواب ہے, اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھو, خوبصورت نظارے دیکھو, نامحرموں کو مت دیکھو. کم چیزیں حرام ہیں اور کثیر چیزیں جائز ہیں, ان کی اجازت ہے. بعضی چیزوں میں ثواب بھی ہے, بیوی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے, ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے, مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. حالانکہ بھائی بیوی سے تو سب کو محبت ہوتی ہے, اس کو مسکرا کے دیکھنا کیا کمال کیا آپ نے, لیکن اس پر بھی ثواب ہے, اس پر خدا خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو رحمت سے دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بتائیے, ماں باپ کو ہدیہ کیا, اگرچہ ماں باپ ضرورت مند بھی ہیں ان کو ہدیہ کیا, اس میں بھی ثواب ہے. بیوی کو کوئی کپڑا لتا لا دیا, اس میں بھی ثواب ہے. بیوی کی طرف لقمہ بڑھا دیا, اس میں بھی ثواب ہے. حالانکہ یہ تو طبعی محبت کی بات ہے کہ بھائی انسان کو اپنے متعلقین سے محبت ہوتی ہے, بچوں سے محبت ہوتی ہے, خدا تعالیٰ نے اس میں بھی ثواب رکھ دیا. اس قدر دین مزیدار ہے میرے دوستو, یہ اللہ والوں کی صحبت سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی سبق ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور تقوی حاصل ہوتا ہے صادق سے تقوی لوگوں کی صحبت سے. کونو مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو. کونو ایک عمل ہے, سیغا مضارع کا ہے, اس میں استمرار پایا جاتا ہے کہ ایک بار نہ جاؤ, بار بار جاؤ, ان کے ساتھ رہو, کچھ مدت گزارو. ایک بزرگ فرماتے ہیں نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہاں میرے دوستو کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ انسان کو دین حاصل ہو, خدا کی رضا حاصل ہو, خدا کی محبت ملے. خدا کی محبت ملتی اہل محبت سے, اللہ والوں سے. اللہ والوں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور فرمایا کہ جو یہ ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہاں لیعبدون کے معنی لیعرفون ہے. تفسیر میں آپ دیکھیں گے میرے شیخ رحمہ اللہ کی ارشاد ہے لیعبدون کے معنی لیعرفون ہے. اب یہاں یہ لیعبدون کیوں فرمایا, لیعرفون کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ فرمایا کہ آج داڑھی مونڈا سوٹڈ بوٹڈ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں, نماز پڑھتا نہیں ہے, عورتوں سے پردہ کرتا نہیں ہے, مزاروں پہ جاتا ہے, ڈول باجے قوالی کرتا ہے, کہتا ہے میں تو معرفت, مجھے بھی معرفت حاصل ہے خدا کی. تو فرمایا کہ معرفت وہ مقبول ہے جو عبادت کے راستے سے ہو, عبادت کے راستے سے ہو وہ معرفت مقبول ہے. اس سے ساری جڑ کٹ گئی جالی پیروں کی. یار کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم عارف باللہ ہیں. وہ عارف باللہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, جو مزاروں پہ بیٹھتا ہے, جو طبلے بجاتا ہے, عورتوں سے پردہ نہیں کرتا بلکہ ٹانگے دبواتا ہے, ظالم بدماش بے غیرت ہے. اور وہ عورت بھی بے غیرت ہے جو پیروں سے پردہ نہیں کرتا, اور وہ اس کا شوہر بھی بے غیرت ہے جو پیروں سے پردہ نہیں کرتا. دیوس ہے وہ بے غیرت ہے جو پیر سے پردہ نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا, آپ نے خود پردہ فرمایا ہوا ہے, اور آپ نے حکم دیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دو خواتین, آپ کی دو ازواج, ازواج مطہرہ, آپ نے فوراً حکم دیا کہ تجیبا پردہ کر لو, دونوں کو حکم دیا پردہ کر لو. خیر القرون کا زمانہ تھا, دل پاک صاف ہوا کرتے تھے, نبی کی صحبت کی برکت سے دل پاک صاف تھے. اور امہات المومنین, بعض لوگوں نے تہمتیں لگانے میں امہات المومنین کو نہیں چھوڑا ہے نا جی. ایسے ظالم لوگوں کو کیا کہیے آپ, کہ جو اللہ کی سب سے برگزیدہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے محبوب ترین ہستی, سب سے پاکیزہ ہستی, کیا خدا تعالیٰ ان کو عیبدار عورتیں دیں گے؟ ان کے لیے عیبدار عورتیں چنے گئے, عقل سے پتھر پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں. آپ نے اپنی امہات کو حکم دیا پردہ کرنا, کامیاب کیا یہ آتے نہیں ہے, نابینا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انتما حامیا, کیا تم ہی تم بھی اندھی ہو؟ انتما امیاوان, کیا تم بھی اندھی ہو, تم نہیں دیکھتی ہو؟ یعنی کہ وہ تو نابینا ہے, آپ کو نہیں دیکھ سکتے, آپ تو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح مرد کو نامحرم عورت کو دیکھنا ناجائز ہے, چاہے بازار میں پھرنے والی ہو, چاہے گھر میں نامحرم مرد ہو یا عورت ہو. مثلا گھر میں عورت کے لیے جیٹ اور دیور, جیٹ اور دیور کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابیہ نے آ کر کہ کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے, الحمدللہ شوہر کا بھائی تو موت ہے بھائی, یعنی اس سے اتنا ڈرو جیسے موت سے ڈرتا ہے انسان, اتنا بھاگو دور. تو مگر یہ بدنگاہی, چاہے بازار میں ہو گھر میں ہو, یہ سب چیز جو ہے یہ حرام ہے. اور آنکھوں کا زنا, اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی دکھانے والے پر بھی, یا دکھانے والی ہو یا دکھانے والا ہو, دیکھنے والا ہو دیکھنے والا. اسمارٹ فون کسی کو اب کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ ہے اس کی خرابیاں. کتنے بڑے بڑے ہاتھی پھسل گئے, بڑے بڑے امامے والے پھسل گئے, بڑے بڑے ٹوپی والے پھسل گئے, عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے, گھر برباد ہو گیا, بچے بھی رو رہے ہیں, بیچاری بیوی بھی رو رہی ہے, کہاں پھنس گئے پڑے ہیں. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان، میرے چین پہ شیر ہے، تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے دانا نادان، بڑھاپے میں بھی تیری قوت پھر لانی نہیں جاتی، بڑھاپے میں بھی وہ بچوں والا مزاج ہے، دانت اکھڑے ہیں، جھریاں پڑ رہی ہیں، بال سفید ہو گئے، بڑے میاں خضاب لگا رہے ہیں، ایک شخص خضاب لگا رہا تھا، شاعر بوڑھا آئینے میں دیکھ دیکھ کے سفید بالوں کو کور کر رہا تھا، تو ایک شاعر نے ان کو دیکھ کے کہا کہ مصروف ہیں جناب، اس بندوبست میں اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں، اب کتنا بھی سفید بال جھکاؤ بڑھاپا تو تیزی سے آ رہا ہے، تو بڑے بڑے ہاتھی پھسل رہے ہیں۔ ہاتھی پہ کل بھی میں نے قصہ سنایا تھا مزیدار، جنہوں نے سنا انہوں نے سنا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا کہ بھائی ایک بادشاہ تھا اور اسی بات پر سنایا کہ بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، ایک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، مگر آج کا جوان تو بوڑھوں کو کہتا ہے ان کی عقل سٹ جا گئی، دیکھو زمانہ کہاں جا رہا ہے، اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، برا بلا کہتی ہے، ماں باپ سمجھاتے ہیں مگر وہ نہیں مانتے، آپ کا زمانہ گزر گیا، وہ زمانہ نہیں رہا، کیا زمانہ وہی رہا، وہی زمین ہے، کوئی دوسری زمین لے آؤ، ذرا پرانی زمین ہے اس سے بھی نکل جاؤ، آسمان پرانا ہے، لاکھوں سال پرانا ہے، کروڑوں سال پرانا ہے، نکل جاؤ اس سے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم فانفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ صحیح آیت پڑی بھائی، ان تنفذوا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا، اگر تم زمین آسمان کے کنارے سے نکلنا چاہ نکل سکتے ہو، ذرا نکل کے دکھاؤ، لا تنفذوا نہیں نکل سکتے، الا بسلطان مگر بڑی زبردست قوت چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے، مفہوم میں آیا کا بتا رہا ترجمہ نہیں بتا رہا، تو آسمان سے بھی ذرا نکل کے دکھا دو، آسمان کتنے لاکھوں سال پرانا ہے، زمین کتنے سال پرانی ہے، مگر نہیں، بس یہاں یہ غیر ملکیوں کی ترقیاں دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہو گیا، اور جہاں جہاں یہ کیبل اور اسمارٹ فون پہنچ گیا وہاں وہاں پورا یہ گلوبل ولیج ایک گاؤں کی طرح پوری دنیا ہو گئی، جو مشرق میں ہے وہی مغرب میں، جو مغرب میں ہے وہی مشرق میں، جو شمال میں ہے وہ جنوب میں، ایک جیسا ماحول ہو گیا، ننگے پھر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اتنا حصہ کرنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا، آپ کے فرمان کی کوئی قدر نہیں ہے، یہود و نصارہ کے چکر میں چٹیاں پہن کے پھر رہے ہیں، گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں، اب شرم نہیں آ رہی ہے، کہو کہ بھائی چار انچ کھول لو تو چار انچ کھولیں گے نہیں، پورے ننگے ہو جائیں گے۔ میں نظام کہتا ہوں اللہ معاف فرمائے، اس چڈی بھی کیا ضرورت ہے بھائی، اس سے بھی جان چھوڑا لو پورے ہی ہو جاؤ، اگر کیا ضرورت ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا ننگا اتنا ایڈوانس ہے، آج کل ذہنیت یہ بن گئی تو بھائی پورے ہی ایڈوانس ہو جاؤ، ضرورت ہی نہیں کپڑوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو وہ ہاتھی کا قصہ ہمارے شہر نے سنایا اسی بات پر کہ بڑے بوڑھوں کو جوان لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہمارے تین سوالوں کے جو جواب دے گا ہم اس کو ایک سونے کا ہاتھی دیں گے، سونے کا ہاتھی بنوایا اس نے بڑا لمبا چھوڑا، اور کہا کہ جو تین سوالوں کیونکہ پہلے کے بادشاہ ایسے ہی بازے بادشاہ ہر کوئی نہیں، مغل بادشاہوں کو بدنام کیا انگریزوں نے، حالانکہ ہمارے مغل بادشاہ بڑے دیندار صاحب نسبت نکلے ہیں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، عباس کو ایک بے دین بھی نکلا ہے جیسے اکبر نے کوئی نیا دین ایجاد کر دیا، لیکن زیادہ تر مغل بادشاہ نیک اور دیندار ہیں، ان پہ عیاشی کا الزام لگایا کہ محل توڑ کر بے بنوا رہے ہیں، یہاں وہ بنوا رہے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ میری عوام بیکار نہ بیٹھ جائے، اس کو روزگار ملتا رہے، اس واسطے وہ کہتے تھے یہ توڑ کے ایسا بنا دو، وہ توڑ کے بھیک نہ مانگے میری عوام، مگر اس کو کس طرح برا بنایا گیا کہ یہ عیاش مدد ہے، بہت انگریزوں نے مسلمانوں کے دماغوں پہ اثر ڈالا ہے اپنے, اور قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے بزرگوں کی صحبتیں چھوڑ دی, دین سے دور ہو گئے, اور یہود و نصارہ کو دیکھ دیکھ کر ان کے جیسے پسند کرنے لگے, اپنی مذہب پسند پینٹ شرٹ پہن کے پھرے ہیں, داڑھی موڑ رہے ہیں, اور کس کس طرح ان کی اداؤں کو ہم اپنا لیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا, میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ ہم یہود و نصارہ کی, اہل یورپ کی اس طرح سے نقل کر رہے ہیں جیسے مدینے میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ کے ساتھ. ارے مدینے میں ہمارا کوئی ہے جو ہمارے لیے رویا ہے ساری زندگی, اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بشارت دی کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ باتیں ہماری بھی نہیں بنے گی, ہم آپ کو راضی ضرور کریں گے. بلسو کو یوزی کا فتح ہم ان قریب آپ کو عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو کبھی راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلے. آپ دیکھیں محبت کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا متا القا احبابی, میں اپنے احباب سے کب ملوں گا؟ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے صحابہ ہو. میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں, مجھے دیکھا نہیں مجھ پر ایمان لائیں گے, انا بالاشواق, میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے. اب اگر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا, تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, ہماری جیسی شکل کیوں نہیں بنائی, غیروں جیسی شکل کیوں بنائی, پھر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ان کی شفاعت کے بھروسے پر ہم جی رہے ہیں, اور جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے ملنے کے مشتاق ہیں. اب جب ہم ملے ان سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غیروں کی مذہب پتن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہو, کیسے شفاعت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ غیروں کی نقل میں کہاں سے کام ہو رہے ہیں؟ تو غلط یہ کہ میرے دوستوں بات تو کہاں سے کام ہو گی. بادشاہ نے کہا کہ تین سوالوں کے جواب جو دے گا اس کو سونے کا ہاتھی دے دیا جائے گا. تو بہت لوگ آئے دانش مند, اور انہوں نے بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینا چاہا تھا مگر کوئی دے نہ سکا, بڑے اپنے لڑائی انہوں نے کوئی نہیں دے سکا. سب ہار گئے تو ایک بڑے میاں لاٹھی دیکھتے ہوئے اور ہاتھ میں ایک ڈبا, ان کے چرواہے جیسے ہوتے دیہات, وہ چلے آ رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی, کانگو سے چلے آ رہے ہو؟ یہ سنا ہے کہ بادشاہ نے سونے کا ہاتھی انعام میں رکھا ہے, تین سوالوں کا جواب دینا ہے. نہیں کہا ہاں بات تو ہے, لیکن یہ بھائی تم کہاں, تم بات نہ ہو گیا, دیکھو بڑے بڑے لوگ فیل ہو گئے. تو کہا کہ نہیں ہم جواب دیں گے, تم ہمیں موقع دو. غرض یہ کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی, بادشاہ نے بلوا لیا, چلو بھائی دیکھا بڈھا آدمی ہے کوئی بات ہوگی ضرور. بادشاہ تو سمجھ گیا لیکن وزیر چل گئے. نہیں کہا یہ بڈھا ہے کیا, جاہل آدمی ہے, کہاں سے آپ کے جواب دے گا؟ میں کہا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے کپڑے بھی اتروا لے گا, بڈھوں میں بڑی عقل ہوتی ہے. تو ایسا کرو کہ یہ سونے کا ہاتھی اس کو دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے سوالات کے جواب دیے بغیر آپ سونے کا ہاتھی اتنا قیمتی کیسے دے سکتے ہیں؟ کہا بس دیکھو بھائی میری بات مانو, بڈھوں کی عقل بہت ہوتی ہے, اس کو دے دو یہ ہاتھی. میں کہا نہیں, جب تک سوال کے جواب نہیں دے گا اس کو نہیں جانے دیا. اچھا بھائی کر لو تم سوال. تو پہلا سوال یہ تھا کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں, گنتی بتاؤ کتنے تارے ہیں. او ہو, اس نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے, یہ بھیڑ میں اسی لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں تم بات, اس کے بالوں کو گن لو اتنے ہی آسمان پر تارے ہیں, اگر ایک بھی کمی بیشی ہو مت دین, مجھے نہیں چاہیے سونے کا. اب سب سر پٹا گئے پریشان, بھیڑ کے بال کون گن سکتا ہے؟ خاموش ہو گئے, لاجواب ہو گئے. اچھا دوسرا سوال کرو بھائی, جلدی کرو. بادشاہ نے کہا دیکھو ابھی بھی وقت ہے, اس کو سونے کا ہاتھی دے دو, اس کو جانے دو, ورنہ تمہارے کپڑے اتروا لے گا. نہیں قاعدہ ہے کہ تین سوالوں کی شرط ہے, تین سوال کا جواب دینا پڑے گا. اچھا پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین کا سینٹر کہاں ہے, سینٹر مرکز, یعنی جس طرف سے ناپو سینٹر وہ نکلے. ایک گیند ہے نا, گیند اس میں ہوا بھرنے کی جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے, کہیں سے بھی ناپو ایک سیم آئے گا جواب, فاصلہ اتنا ہی ہوگا. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے, یہ لاٹھی میں اسی لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں, 10 فٹ پیچھے ہٹا اور ایک جگہ لاٹھی زمین میں گاڑ دی. کہنے لگا یہ ہے دنیا کا مرکز, اگر یقین نہیں آتا ناپ لو, ایک انچ کا بھی فرق نکلے لے جاؤ اپنا ہاتھی, مجھے نہیں چاہیے. اب سب سٹپٹا رہے ہیں کہ بھائی یہ کون بتا سکتا ہے کیسے ناپ ہے دنیا. بادشاہ نے کہا دیکھو اب تو اس کو ہاتھی دے دو ورنہ یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں, یہ بہت چالاک آدمی ہے. تو بادشاہ نے اس کو ہاتھی دے دیا اور وہ لے کے چل دیا. مگر ایک وزیر بہت ہی متکبر اور چلتا ہوا تھا, اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, آپ اس سے تیسرے سوال کریں, مجھے یقین ہے کہ یہ تیسرے سوال کا جواب بالکل نہیں دے سکے گا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں تمہیں وارن کر چکا ہوں, اب تمہاری مرضی ہے, تم چاہو تو کر لو اس سے تیسرا سوال. ہاں بالکل تیسرے سوال کیے بغیر میں نہیں جانے دوں. وہ اس کے پیچھے بھاگا وزیر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کو جا کے راستے میں دھر لیا. پھیلے اٹھے, ہاں بھائی کیا بات ہے, کہا کہ تم نے تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا, وہ تمہیں دینا پڑے گا, دو سوال سے ہاتھی نہیں ملے. میں کہا اچھا سب پورا کر لو اپنا, تیسرا سوال بھی کر لو. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ بادشاہ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش عظیم پہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں یہ سوال بڑا اہم ہے, اہم سوال کا جواب اہمیت سے دیا جاتا ہے, اس کے لیے تمہیں نیچے اتر کے بات کرنی ہوگی. ہاں اتر جاتا ہوں نیچے, وزیر صاحب نیچے اتر گئے. اس نے کہا آپ یہ کرو کہ میرے کپڑے تم پہنو, اپنے کپڑے مجھے پہناؤ, پھر اس سوال کا جواب تمہیں ملے گا. عقل تو پتھر پڑے ہوئے تھے, اس نے فوراً اپنے کپڑے اتارے اس کو دیے اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اس کو دیے. اب وزیر صاحب فقیر کا لباس پہنے ہیں اور فقیر جو ہے وہ وزیر کا لباس پہن لیا. جیسے ہی لباس تبدیل کیا بڈھے نے ہاتھی پکڑا اپنا سونے کا اور گھوڑے پر بیٹھا اور گیڑ لگائی بھاگا. اور ایک سوال کا جواب تو دیتے جاؤ. اس نے کہا کہ ظالم بیوقوف تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے اللہ عرش عظیم سے کیا کر رہے ہیں, ایک وزیر کے کپڑے فقیر کو پہنا رہے ہیں, فقیر کے کپڑے وزیر کو پہنا رہے ہیں. تو میرے شیر نے فرمایا جالس الحکماء جالس الکبراء خالص العلماء سائل العلماء وخالص الکبراء. یہ بڑوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھوں اور علماء سے مسائل کو پوچھوں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. تو میرے دوستوں اگر اللہ چاہیے اور تقویٰ چاہیے, اللہ کا وہ خوف اللہ کی وہ محبت چاہیے, تو اہل اللہ سے دوستی گانٹ لو, ان سے یاری کرو. اللہ والوں سے یاری اللہ کی یاری ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا, حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی شیخ کی عظمت ہوگی اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت ہوگی, اور جتنی شیخ کی محبت ہوگی اتنی خدا تعالیٰ کی محبت ہوگی. شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب کے تمام مقامات کی کنجی ہے. یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات تمام مقامات کی کنجی ہے. اور فرمایا کہ کنجی کے دندانے جتنے تیز اور صاف ستھرے بنے ہوتے ہیں اتنی جلدی تالا کھلتا ہے. تو جتنی زیادہ محبت اپنے شیخ کی ہوگی اسی قدر محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کا تالا کھلتا چلا جائے گا, ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور فرمایا کہ محبت بالحق, محبت بالحق ہوتی ہے. اللہ کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. تو شیخ سے محبت کوئی غرض, کوئی نفسانی غرض نہیں ہے, نہ کوئی یہاں مال ملتا ہے, نہ کوئی یہاں سفارش چلتی ہے, نہ کوئی یہاں نفسانی کوئی معاملہ ہے خدا نہ خاصا، بلکہ محض ایک کام ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت سے ہے، اللہ کی محبت کا حصول. اور محبت اطاعت کو آسان بناتی ہے، محبت اطاعت کو آسان بناتی ہے. جتنا محبت ہوگی اسی قدر اطاعت ہوگی، اور جتنی اطاعت ہوگی اتنا ہی متقی ہوگا نا. تو یہ اللہ کی دوستی کا راستہ ہے، جس کو اللہ کی دوستی پانی ہو اہل اللہ سے محبت کرے، اور ان کی صحبت اور ان سے تعلق کی برکت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ماحول اور مخلوق کا خوف ہو جاتا رہتا ہے. انسان کو گناہ پر مجبور کیا چیزیں کرتی ہیں؟ ایک خواہش ہے نفسانی، اور دوسرا مخلوق کا خوف. اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم ٹپنا کھول کے چلیں گے لوگ کیا کہیں گے. بعض لوگوں کے بارے میں سننے آیا کہ ان کی اولاد نے بیان سنا، ٹپنا کھول لیا بھائی کر کے مارے کہ بھائی جہنم میں تو نہیں جلنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. تو ماں نے بچے کو ڈانٹ دیا کہ کیا جاہلوں کی طرح تم نے یہ ٹپنا سننا، اعوذ باللہ تعالیٰ. ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج. اب جو ہے کیونکہ شرعی احکامات جو ضروری احکامات ہیں ان کی توہین کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، شاعر اسلام کی توہین کرنے سے. اب وہ اس کا نکاح بھی باقی نہیں رہتا، نکاح بھی باقی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد تعلق ختم ہو گیا، پھر کیا تعلق رہے گا؟ مگر تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو پناہ میں رکھے. تو اللہ والوں کی صحبت سے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ سے مخاطب ہو کر کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو گناہوں سے بچنا، دین پر چلنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. حلاوت ایمانی اس کو عطا ہو جاتا ہے، دین میں مزہ آنے لگتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ ریپر خوبصورت ہے لیکن اندر سے خانا بھرا ہوا ہے، اندر سے خانا بھرا ہوا ہے. یہ بھینسوں کے باڑے یہاں ہوتے ہیں، اس میں دیکھو کہ نمی کے زمانے میں گوبر جہاں جمع کرتے ہیں تو آپ کو دور سے سبزہ نظر آئے گا، سبزی کائی جم جاتی ہرے رنگ میں، آپ یہ سمجھتا ہے کتنا خوشنما منظر ہے، لیکن اگر اس میں پیر رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں تم سرادر گوبر ہے، شیطان ہے. اس طرح سے گناہ نظر شیطان نکلاتا ہے گناہوں کو، کہ یہ اتنا مزہ آئے گا، یہ گندگی موبائل میں دیکھ لو، فلاں سے پینک لڑا لو، پڑوسی سے پینک لگا لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پری سے دل لگاؤ گے تو شانی ساتھ میں آئے گی، پری سے دل لگاؤ گے تو شانی ساتھ میں آئے گی، پریشانی آئے گی. نگاہوں کی حفاظت کرو، حلاوت ایمانی کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث پاک سنائی جاتی ہے، ان النظر السهم من سهام ابلیس مسموم، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر سے بجھا ہوا ہے. من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے قلب میں اس کی حلاوت موجود پائے گا. حلاوت ایمانی عطا ہوگا، اس نے خاتمہ کی بشارت ہے. اور میرے دوستو گناہ سے بچنے کا، آؤ ہم سب لوگ آج محض کہ آج سے انشاءاللہ ایک سال بھی ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اور اگر خطا ہو گئی، خطا ہو جانا اور ہے اور کرنا اور ہے، کرنا تو بیوقوفی ہے اور ہو جانا ایک بشری کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے. گناہ سے بچنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ چیز تقویٰ جو ہے نا، یہی اصل ہے. تبلیغ میں آپ وقت لگائیں یا مدرسے میں پڑھیں یا خانقاہ میں رہیں یا قرآن پاک سیکھیں جو کچھ بھی کام کریں مقصود اس کا یہی تقویٰ, گناہ سے بچ جانا, اللہ کی دوستی حاصل کرنا, اللہ کی معرفت حاصل کرنا. تو میرے دوستو عہد کرو کہ اب ہم اللہ کو ناراض ایک لمحہ بھی نہیں کریں گے, اور اس کے لیے ہم کسی سچے اللہ والے سے تعلق کریں گے, اپنے حالات کی اطلاع کریں گے, اور گناہ سے بچنے کی مشورہ اور تدبیر اس سے حاصل کریں گے, اور پھر اس پر عمل کریں گے. اس طرح ہم تقویٰ حاصل کریں گے. مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. آپ تبلیغ میں چلے بھی لگائیے, لیکن میرے شیخ فرما دیتے کہ 40 روز کسی مسلح کے پاس بھی وقت لگائیے, تاکہ ہمارا جو چلہ ہے اس سے نفس کا پلہ نہیں نکلتا, نفس کا پلہ نکلوا لیجیے. ایک چلہ کسی اللہ والے کے پاس بھی لگائیے, اپنے نفس کا پلہ نکلوانے کی نہیں, ورنہ نفس بھول جاتا ہے. ہم نے اتنے چلے لگائے, ہم نے اتنے سال لگا لیے, ہم نے اتنے اشرے لگا لیے, ہم نے اتنے سفر کر لیے. جب کسی سے پوچھو بھائی آپ نے کتنا وقت لگایا, وقت لگانے کو معیار بنا لیا, اچھا آپ نے اتنا وقت لگایا لہٰذا آپ کا درجہ مقام یہ ہے, آپ نے اتنا وقت لگایا آپ کا مقام اس سے اوپر ہے. ہمارے حضرت رحم اللہ کے خلیفہ مولانا مفتی حسین فیاض صاحب رحم اللہ ہو گئے, ساؤتھ افریقہ کے عالم تھے, بہت بڑے بہت مزاحی آدمی تھے, بڑے زندہ دل آدمی تھے. تو فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سے مقام پر ہیں, عالم داؤد میں ہیں, کون سے مقام پر؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت عالم کھاہوت میں ہوں, کھاہوت میں تو کھانا چاہتا ہوں, کھانا چاہیے مجھے. یہ چلے لگانا کوئی معیار نہیں ہے, سال لگا لیا کوئی معیار نہیں ہے. اصل معیار تقویٰ ہے, تقویٰ کہ آپ کی عبادات میں کتنا اخلاص ہے, آپ کی گفتگو میں کتنی تواضع ہے, آپ کے دل میں کتنی تواضع ہے, آپ کے معاملات کتنے صاف ہیں, آپ کی معاشرت کتنی بہترین ہے, آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. سامنے والا آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو گالی دیتے ہیں یا آپ سب جھکا لیتے ہیں اور اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری ستاری فرمانا, جتنا برا مجھے کہہ رہا ہے میں تو اس سے بھی برا ہوں. آپ یہ کر لیتے ہیں, سب جھکا لیتے ہیں, یا آپ صبر کر لیتے ہیں کہ بھائی کہہ لو جو کہنا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو آدمی گالیاں دے رہے تھے, دوڑ رہے تھے 10 گریبان, ان کو الگ الگ کرایا, اس نے کہا کہ بھائی تم مجھ کو 1000 گالی دے دو, مجھ سے 1 گالی بھی نہیں سنو. دونوں نے توبہ کی. مولانا کے آپ کے اخلاق کیسے ہیں, بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں یا آپ بد اخلاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں, مگر گھر جہنم بنے گئے ہیں. کہیں بیوی چیز پکار کر رہی ہے, کہیں شوہر چیز پکار کر رہا ہے, تم یہ تمہاری وجہ سے, یہ تمہاری وجہ سے, یہ تمہاری وجہ سے, وہ کہیں تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. میاں بیوی کی گھر میں روز جھگڑا رہتا تھا, روزانہ چیز پکار رہتی تھی, اور پڑوس کے گھر سے ہنسنے خوش ہونے کی آواز آتی رہتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا معلوم کریں, دیکھو ہم روزانہ لڑتے ہیں, کوئی اچھی بات تو نہیں, بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, ہمارے بچے کی زبان خراب ہو رہی ہے. دیکھو پڑوس سے ہنسنے کی آواز آتی ہے روزانہ, ذرا چلو لوگ پوچھتے ہیں آپ کی خوشی کا راز, خوشی کا راز. ہاں بھائی ٹھیک بات ہے. پڑوس میں گئے, جناب آپ کے یہاں سے تو ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں, ہم تو لڑتے ہیں, آپ کیا راز ہے آپ کی خوشی کا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دفتر سے میں آتا ہوں میری بیوی ٹیبل پہ برتن سجا کے رکھی ہوتی ہے, وہ کھینچ کے مجھے مارتی ہے. جب میں بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں, جب میرے لگ جاتے ہیں تو وہ ہنستی ہے. یہ ہماری خوشی کا راز. تو معلوم جب چلے گا جب آپ کو گھر میں اچھے اخلاق والے. میرے شہر پر مانتے تھے کہ بیوی کی لاکھ خطاؤں کو معاف کرو گے تب کام چلے گا. درگزر قرآن میں درگزر کا حکم ہے, معاشرو ان بالمعروف, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ تظل, تیری بندی کی طرح ہے عورت, ان اقمتھا کسرتھا, ڈنڈے سے سیدھا کر دوں گا, دیوار سے چپکا دوں گا چوٹی پکڑ کے. ہمارے حضرت کے خلیفہ وہ آگے حضرت والا کو سنا رہے تھے میر صاحب رحم اللہ کو کہ حضرت میری بیوی تو بڑی کٹ کٹ کرتی ہے, بہت میں صبر کرتا ہوں لیکن وہ بڑے چلے جا رہی ہے بڑے چلے جا رہی ہے. ایک دن میں نے اس کو کہا کہ اگر میرا تعلق مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب سے نہ ہوتا تو تیری چوٹی پکڑ کے گھماتا اور دیوار سے چھپکلی کی طرح چپکا دیتا. یہ الفاظ میں نے کچھ سنے تو حضرت بھی ہنسے تو کہا کہ پھر اس نے کیا جواب دیا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہنس رہی تھی. انہوں نے کہا میں اسی لیے تو فکر کرتی ہوں کہ تم مجھے ایسا کر ہی نہیں سکتے, تم جس کے غلام ہو ویسا کر ہی نہیں سکتے. ان اقم کہا کثر کہا کون یہ سکھلا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق دیکھ کر ایک کثیر دنیا مسلمان ہوئی. ہم سمجھتے ہیں جہاد سے لوگ مسلمان ہوئے. جہاد کا مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا ہے جو امن کی ضامن ہے. تمام دنیا پر کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے, اس کا قانون ہے. جہاد اس لیے فرض کیا جاتا ہے, فرض کیا گیا ہے کہ اللہ کا قانون ساری دنیا پر لاگو ہو جائے اور انسانیت امن اور آخرت میں آ جائے. اسلام قبول کرنے کے لیے, قبول کروانے کے لیے جہاد فرض نہیں ہے. آپ دیکھیں اسلامی حکومت میں کیا ذمی کافر نہیں رہتے تھے, امن سے رہتے تھے, انصاف سے رہتے تھے اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی تھی, ان کے جانوں کی حفاظت کی جاتی تھی, بشرطے کہ معمولی سا جزیہ دے دو. بس ہمارے خلاف نہ لڑو اور جزیہ دے دو, امن سے رہو. تلوار لے کر تو ان کو مجبور کبھی نہیں کیا گیا کہ ایمان لاؤ اسلام لاؤ. ایک صحابی نے ایک کافر کو قتل بھی کر دیا جبکہ اس نے تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, آپ انتہائی ناراض ہوئے کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. کیونکہ وہ صحابی جان رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ تلوار دیکھ کر جان کے خطرے کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کو دل گر کے دیکھا تھا؟ اسلام تو تحفظ دیتا ہے, تلوار کے ذریعے اسلام نہیں دیتا, اخلاق کے ذریعے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقمتہ کثرتہ, اگر تم اس کو ڈنڈے سے ٹھیک کرنا چاہو گے, سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے, یعنی تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا. گھر ٹوٹ جائے گا, کتنے گھر غصے کی نظر ہو گئے, کتنے گھروں میں آگ لگ گئی, کیا بتاؤں میں آپ کا. خود بھی رو رہے ہیں, یہاں بھی رو رہے ہیں, بیوی بھی رو رہے ہیں, غصے کا مرض. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی حالت میں تم اس سے فائدہ اٹھا سکو تو اٹھا لو, اس کی خطاؤں کو درگزر کرو. دیکھو بچوں کی خدمت, بچہ جاننے سے لے کے بچوں کی خدمت, گھر بار کھانا پکانا, یہ کرنا وہ کرنا, تمہاری خدمت کتنا کام کرتی ہے عورت, تو بھائی اس کے خطاؤں کو درگزر کرو. وقیہ عوج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ٹیڑھا پن رہے گا, پھر کون مائی دلال ہے جو دعویٰ کرے میں ٹھیک کر دوں گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں وہ اخلاق ہیں, ہم میں وہ اخلاق ہیں, گھر والوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے یا جلادوں کے جیسا معاملہ ہے؟ خدا کی پکڑ سے ہم ڈرتے نہیں. غرض یہ کہ میرے دوستو بات کہاں سے چلی, کہاں پہنچ گئی, مختلف مضامین بیان ہوئے. اصلی چیز یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں اور تقوی کا حصول اللہ والوں کی صحبت سے, اللہ والوں سے تعلق سے ہوگا, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا ہونا. میں تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں, اس میں ایک لفظ میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, نہ چلوں سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. آپ چلا ضرور لگائیں, بہت مبارک کام ہے, نبیوں والا کام ہے اور اسی سے اس امت کا شرف ہے کہ بھلائی کو پھیلاتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ وقت بھی لگائیں, تبلیغ میں جائیں لیکن کسی اللہ والے سے تعلق بھی کریں. اصلاح ہمیشہ مصلح سے ہوتی ہے, اصلاح کے لیے بعض لوگ ان باتوں سے ہی سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کے خلاف ہے, ایسی کوئی بات نہیں. دنیا شاید ہے, آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں تبدیلی جماعت جاتی ہے ماشاءاللہ تبدیلی آتی ہے, لوگوں کی وضع قطع بدل جاتی ہے, کتنے بے نمازی نمازی ہو جاتے ہیں, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. لیکن ساتھ میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, دوسروں کو نفع پہنچانے سے زیادہ اپنا نفع ضروری ہے, اپنی اصلاح ضروری ہے, ورنہ کیا ہوگا کہ انہیں اوقات سے واپس آ کر گھر والوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, اولاد کو مار پٹائی ہو رہی ہے, گالم گلوچ ہو رہی ہے, کیا فائدہ ہوا بھائی. اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق ہونا ضروری ہے میرے دوستوں. جتنے لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے سب کا تعلق کسی نہ کسی اللہ والے سے تھا. کسی کو اپنا مسلم اپنا رہبر بنانا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں تیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر ہی بنا لو, مشورہ لے لیا کرو, دنیا کا بھی مشورہ مل جائے گا, کیونکہ اسی سے دین درست ہوتا ہے, اسی سے دین درست ہوتا ہے. اب دنیا مدرۃ الآخرۃ, دنیا آخرت ہی سے تھی, دنیا کو ہی تو گزارنے بھیجا ہے شریعت کے مطابق. دنیا ہی نہ ہوگی تو شریعت کس پہ اپلائی کریں گے, کس پہ جائز ناجائز کا حکم لگائیں گے. اسی دنیا کو نبھانا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق, اور گناہ سے بچنا ہے, خصوصاً بدنگاہی سے بچنا ہے, نامحرموں سے پردہ کرنا, شرعی پردہ کرنا. مائیں بہنیں ہماری شرعی پردہ کریں, تمام کزن سے پردہ ہے, تمام جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے, بھابھی اور سالی سے پردہ ہے, سخت پردہ ہے, جیٹھ اور دیور سے سخت پردہ ہے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ پردہ اصل میں حیا کا نام ہے, حیا ہے پردہ, اور بردے کا نام نہیں ہے بلکہ حیا کا نام ہے. برقع ہونا چاہیے سیدھا سادہ, مگر بیل سیدھے لگے ہوتے ہیں, ڈائمنڈ لگے جو ہوتے ہیں, دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. عورت نام ہے چھپی ہوئی چیز کا, جب ہم بیلے لگائیں گے اور ڈیزائن والے برقعے پہنیں گے, رنگین برقعے پہنیں گے, رنگین اسکارف پہنیں گے, برقع تو کالا لیکن اسکارف رنگین ہے لال رنگ کا, تو یہ نامحرم کو اٹریکٹ کرے گا. جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ برقعے سے بھی حرام لذت لے لیتے ہیں. معلوم ہے آپ کو ایسے کتنے قصے ہوئے, برقعے سے بھی حرام لذت لے لیتے ہیں. اس لیے برقع سادہ ہو, کسی کی کشش کا باعث نہ ہو. اور عورتوں کے لیے حکم ہے, صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر مجبوری سے نکلتے تھے کسی کام سے, تو اس نے کنارے ہو کر چلتے تھے کہ ہمارے کپڑے یا بایا دیواروں سے الجھ الجھ جاتے تھے, اتنا سمٹ کر چلتے تھے, اور ہماری ابائیں زمین پہ گھسٹ کے چلتی تھیں. اسی لیے کسی صحابیہ نے پوچھا کہ ہم آتے ہیں مسجد نبوی شریف, راستے میں کیچڑ بھی ہے, معلوم نہیں پاکی ہے ناپاکی, اس زمانے کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ باہر ناپاکی ہوتی ہے وہ زمین کی خشک مٹی سے پاک ہو کے نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے چلتی حیا کے ساتھ. آج تو افسوس یہ ہے کہ مردوں کو شرم آ جاتی ہے, عورتیں اس طرح بیچ میں دھڑلے سے چلتی ہیں, مردوں کو ہٹنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا بلا آ گئی, مصیبت آ گئی. وہی غیروں کے طریقے, وہی بمشکل کوئی ابایا پہن لی لیکن منہ کھلا ہوا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, آنکھوں سے تو شکار ہوتا ہے آدمی. ذرا کوئی عاشق مجاز شاعری آپ کو پڑھے ہیں نا, حماسہ دیوانے حماسہ اور کیا کیا ہے نا, اس میں کیا لطائف بیان ہوتے ہیں, نزاکتیں کیا کیا بیان ہوتی ہیں. آنکھوں سے تو شکار ہوتا ہے یار, آنکھوں ہی کا پردہ نہیں, آنکھوں سے تو اشارہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کی پناہ گھر, نظر ہی کو تو تیر فرمایا شیطان کا, نظر ہی کو تو تیر فرمایا, اور نظر کھلی بھی ہے. اب یہ کہ جان کا خطرہ شریعت کو نہیں چاہیے, آپ ہلاک ہو جائیں گڑے میں گر پڑے, احتیاط سے چلیں, نقاب ہو آنکھیں ڈکی بھی ہوں تو باریک ہو جس میں سے نظر آتا ہے, اور موٹا نقاب نہ ہو جس سے سانس نہ گھٹنے لگ جائے. باریک نقاب ایسا آتا ہے کپڑا جس سے اپنا منہ کسی کو نظر نہ آئے اور رات پر صاف نظر آئے. تو شریعت کو آپ کی جان دینا منظور نہیں ہے, جان کی تو حفاظت ضروری ہے. اس کا طریقہ ہے باریک کپڑا جس سے سانس آسانی سے آ سکتا ہے, نہیں تو اس کو ہاتھ سے, اگر سانس گزرے ہاتھ سے اس کو الگ کر لیں, کپڑا ڈھکا ہوا ہے سامنے ہاتھ سے الگ کر لیں, مراد کہنے کی یہ ہے کہ پورا پردہ کرنا چاہیے اور نامحرموں سے خالو سے پردہ ہے، اوپر سے پردہ ہے، اور چچی اور ممانی سے پردہ ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، تلك حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جانا، اگر تقرب ہو گئے تو خالو ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے. پہلے زمانے میں لوہے کے کنستر ہوتے تھے جس میں کی ٹیپ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے ہم نے دیکھا ہوا ہے کنستر آتا تھا اتنا بڑا، اب بھی شاید آتا ہو مجھے معلوم نہیں، آتا ہے تو میرے شہر فرماتے تھے کہ پورا رانگے سے ریوٹ ہوا ہوا ہے، سیل ہے، اگر اس کو آگ کے قریب رکھ دیں تھوڑی دیر میں گرم ہو کے پھول کے پھڑ جائے گا کہ نہیں، حالانکہ گھی آگ کو دیکھ نہیں رہا لیکن اس کی حرارت پہنچ رہی. اس طرح سے شیطان دل کو برباد کرتا ہے، آنکھیں برباد کرتا ہے. کل بھی یہ شعر پڑھ رہے تھے نا کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق احسان رہے گا. مولانا ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق احسان رہے گا. ان حسینوں سے نظریں بچاؤ، دور بھاگو. پر ربنا فقنا عذاب النار، غالب نے کہا ہے کہ بھاگ رہے مرزا یہاں سے، بھاگ رہے آگرے کے شو لڈو ہیں آگے، بھاگ رہے مرزا یہاں سے بھاگ رہے. حسین شکلوں سے خوش ہونا عذاب الہی ہے، عذاب الہی. مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی کہ از شراب قہر کیوں مستی بہی، نیز سہارا صورت ہستی بہی. اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں اس کو صورتوں کے عذاب میں مبتلا کر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بنانے رکھتے، وقت بہت ہو گیا اور کچھ فائدہ آپ کو ہوا؟ ہاں بس میرے دوستو، یہ زندگی مختصر ہے، جان کی بازی لگا اپنی زندگی کو ہم اللہ پر فدا کرنے کی کا عہد کر لیں کہ اب ہم نے نفس و شیطان کی نہیں مانی، اللہ رسول کے راستے کو دیکھنا ہے. لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں. جب گدھے کے ساتھ جا رہا تھا اپنا بیٹے کے ساتھ اور مال بھی تھا اس کے پاس، دیکھا کہ وہ باپ جو ہے وہ کندھے پہ گٹھر اٹھایا ہوا ہے وزن، اور بیٹا الگ چل رہا ہے گدھے پر سوار اور گدھا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا کیسا ظالم بیٹا ہے یہ، یہ باپ سے مشقت لیتا ہے خود سوار جا رہا ہے. کہ بھائی لوگ تو ناراض ہیں صورت حال سے. اس نے اتر کے باپ کو بٹھا لیا، باپ کا گٹھر بھی اس کے سر پہ. تو وہ کہتے کہ بیوقوف آدمی، ایک گدھے پر باپ بھی سوار ہے اور اس کا گٹھر بھی سوار ہے، اور یہ ظالم کیسا ظالم باپ ہے، بیٹا پھیل جا رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی تو بھی آ جا، بیٹا بھی بیٹھ گیا. کیسا ظالم ہے کہ یہ باپ بیٹا اور اتنا وزن ہے بیچارے کمزور کرے. ارے بھائی آپ کیا کریں، باپ بھی اتر گیا گھر، بیٹا بھی اتر گیا اور گٹھر بھی اتر گیا. اور کہا کہ بھائی اب کیا کریں. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے بیوقوف لوگ گدھے کے ہوتے ہوئے اس طرح سے جا رہے ہیں. تو لوگ تو وہ بولتے ہیں، لوگوں نے انبیاء کو نہیں جوڑا، اولیاء کو نہیں جوڑا، لوگوں سے کیا لینا ہے. کسی نے کہا حضرت پردہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، لوگ سنے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں. کہا تم بھی تو لوگ ہو، تم کو لوگائی تو نہیں، تم بھی تو لوگ ہو، کیا ہو گیا لوگ بول رہے ہیں. لوگ بولیں گے تمہیں کیا نقصان ہے اس کا، تمہاری کیا قیمت گر گئی لوگوں کے بولنے سے. ایک شخص نے لکھا کہ اگر جب سے داڑھی رکھی ہے شرعی تو لوگ ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ ان کو آج ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی توفیق دے، اور ہمارے شیخ نے یہی چار اعمال بھائی ہمیں تو تعلیم فرمائی، ہماری جو بھی زندگی بدلی ہمارے شہدی کی برکت سے بدلی، ورنہ ہم تو کوئی دوسرے راستے پہ جا رہے تھے، ہم دین کو کچھ اور سمجھ رہے تھے. اب سمجھ میں آیا، اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے. یہ بھائی نگاہ کی حفاظت کر لو، دل کی حفاظت کر، دل میں بھی نامحرموں کا خیال مت لاؤ. نگاہ بچے گی تو دل محفوظ رہے گا، نگاہ خراب ہوگی دل میں لازمی دل گندا ہو جائے گا، اور مردوں کے لیے ایک مٹھی ڈاڑی تینوں طرف سے اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لو, سر پر انگریزی بال نہ رکھو, سنت کے مطابق رکھو, سب طرف سے برابر کروا لو, بڑے چھوٹے نہ رکھو, وہ انگریزی بال ہے, وہ غیروں کی وجہ ہے, اور یا سر منڈوا لو یا پٹے بال رکھ لو صحت کے مشورے سے, اور ٹخنا مت ڈاکو. تو دو عمل اسٹرکچر کے ہیں, داڑھی رکھنا اور ٹخنا کھولنا, اور دو عمل فنیشنگ کے, نظر کی حفاظت, دل کی حفاظت, تو اللہ کے ولی ہو جاؤ. اور عورتیں شرعی پردہ کریں, اگر ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں, شوہر ہے تو ان کی خدمت اور تابے داری کریں جیسے وہ کہیں, اگر شریف کے خلاف عمل نہ ہو اس میں چون چڑھانا ہے, تابے داری کریں. تابے داری سے شوہر اسیر ہو جائے گا, آپ کا قیدی ہو جائے گا کہ بھائی کتنی اچھی عورت ہے, کبھی جو ہے ہماری مرضی کے خلاف کام نہیں کرتی. اگر اس کا مزاج خراب بھی ہوگا, بد اخلاق بھی ہوگا, تو وہ اچھا ہو جائے گا, بھائی یہ ہماری نافرمانی نہیں کرتی, کتنی اچھی عورت ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرتے. تو عورتوں کو چاہیے شوہر کی تابے داری کریں, ان شاء اللہ گھر جاننا جنت کا نمونہ بن جائے گا, اور شرعی پردہ کریں اور آرام سے رہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہاں کے رتاوانہ الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. من احبنی من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان نعیت الجنا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا, قمیض کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالے پھر بایاں, اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پیر پھر بایاں. کتنی آسان بات ہے, صرف نیت کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پہلے دایاں پیر ڈال رہے ہیں, پہلے دایاں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور دائیں سے شروع کر رہے ہیں, اور وہ کہاں سے وہاں اس کے برعکس ہوگا, بایاں پہلے اتاریں گے پھر دایاں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. پاجامہ شلوار یہ لنگی ٹپنے سے اوپر رکھیں, ٹپنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرون ٹپنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اپنی رحمت نظر رحمت سے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو چھٹی کوئی جماعت آئے گی کیا؟ اچھا ماشاء اللہ, آپ کے جماعت آتی رہیں گی, بہت اچھا. اللہ اس کو وقت قبول, تین دن کا اللہ تعالیٰ قبول, اللہ تعالیٰ خوب کام دے, خوب دین پھیلے. ہم بھی دین سیکھیں. آج وہاں ہمارے مدرسے میں بھی جماعت آئی ہوئی تھی تین دن کے لیے, تو بہت خوش ہوئے وہ لوگ. مختصر سے بیان تھا ہمارا بیس دن کا, اس کے بعد پھر ذکر وہاں کراتے ہیں, بہت خوش ہوئے تھے. اور ہم نے وہاں بھی یہی کہا کہ بھائی سنتوں کا اہتمام کریں, سنت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بہت خوش ہوئے تھے, ان کو کتابیں بھی دی ہم نے, سنت کی کتابیں, کتابیں ان کو دے دیں ان حضرات کو. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بیانات ہیں, ان کو اس نے چھاپ دیا ہے. یہ کتابیں مفت تقسیم ہوتی ہیں, آپ حضرات دیں فائدہ اٹھا ہے. ٹھیک ہے, اضافی ہے نا آپ کے یہاں زیادہ جانا, اچھا کیا لوگوں کو مل جائے گی.